نہیں کر سکتا. بات سمجھے گا جی؟ یہ دوسری اصطلاح تھی جس کو کہا جاتا ہے دلیل. یہ لمبی اصطلاح تھی اس لیے ذرا دیر لگی ہے سمجھا. اب یہ اصطلاح ختم ہے. اس کے بعد اصطلاح ہے حضرت تنویر دعویٰ. کیا کہتے ہیں جی؟
تنویر
دعویٰ. میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات, پھر مثال پڑھتے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کے اندر. اوپر دیکھو سمجھنے کے لیے. تنویر دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بعض اوقات دعوے کا کچھ حصہ ذکر کر کے اللہ پاک خصم سے اور مخالف سے تسلیم کروا لیتا ہے. بعض اوقات دعوے کا کچھ حصہ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی مخاطب سے کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کروا لیتے ہیں. اس کے بعد اپنی طرف سے پھر وضاحت شروع کر دیتے ہیں. اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ اور بھی اس کے حصے جو ہیں نا, بقایا حصے, وہ بھی اپنی طرف سے ذکر کر دیتے ہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ بھی مخاطب کے مسلمات میں سے ہے. حالانکہ مخاطب نے ان کا اعتراف نہیں کیا ہوتا, مخاطب نے اس دعوے کے ایک حصے کا اعتراف کیا ہوتا ہے. تو اس حصے کا اعتراف کروا کر, اقرار کروا کر, بقایا حصے جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ پھر ذکر کر دیے جاتے ہیں, یہ باور کرانے کے لیے کہ مخاطب اس حصے کا بھی معتقد اور قائل ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنویر کا من ہوتا ہے نوارا جو نویر و تنویرن کا من ہوتا ہے روشن کردن, وضاحت کرنا, واضح کرنا کسی بات کو. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے بقایا حصہ ذکر کر دیتے ہیں نا وضاحت کے ساتھ, تو وہ مسئلہ اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں تنویر دعویٰ. کیا کہتے ہیں؟ پھر عرض کر رہا ہوں کہ دعوے کا کوئی ایک حصہ, ایک جزو مخاطب سے تسلیم کروا لیا جائے, اور پھر اس کے بعد بقایا حصوں کو اپنی طرف سے وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا جائے, اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ. بات سمجھے؟ اب کھولو سی حامیم زخرف ہے, پارا 25 ہے میرے خیال, پارا 25 حامیم زخرف. رکوع نمبر 1 ابتدا ہے حامیم زخرف کی. حامیم زخرف ہے نا, یہ کھڑا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. آیت نمبر جو ہے 9 ہے, 70 نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 442 ہے. 70 نمبر 3 نظر آ رہا ہے؟ 70 نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 442 ہے, 442. سمجھا؟ مل گیا ہے. حافظ غیر حافظ سب کو مل گیا. ہاں وہ جو آخر میں ساتھی بیٹھے ہیں, توجہ ہے نہیں ہے بھائی؟ ہاں سرحدی بزرگو. اب دیکھو سی, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. اب دیکھو, ولئن سألتهم, اور البتہ اگر پوچھو آپ ان سے, کس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو, البتہ ضرور ضرور کہیں گے پیدا کیا انہیں العزیز العلیم نے. یہ دعوے کا ایک حصہ اللہ نے منوا لیا ان سے. دلیل اعترافی ہے نا. یہ کون سی دلیل ہے؟ اعلی سبیل صرف خلقت سماوات و ارض کا ذکر ہے بس. آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ال, وہ ضرور کہیں گے کہ العزیز العلیم نے انہیں پیدا کیا. یہاں تک ان کا اعتراف ختم ہو گیا. اب آگے اللہ پاک اپنی طرف سے وضاحت کر رہے ہیں. ہاں وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور کیا تمہارے لیے اس کے اندر راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ, اور وہ ذات پاک جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ پھیلایا ہم نے اس کے ذریعے شہر غیر آباد کو, اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. اور وہ جس نے پیدا کیا تمام اقسام کو اور بنایا تمہارے لیے کشتوں اور جانوروں سے جن پہ تم سوار ہوتے ہو. اب العزیز العلیم تک تو ان کا تسلیم کردہ تھا تھی بات, آگے اللہ نے اپنی طرف سے تنویر کر دی ہے, وضاحت کر دی ہے یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات, کہ یہ بھی ان کے مسلمات میں سے ہیں. بات سمجھ گئے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بات کہیں مجمل آتی ہے, کوئی حکم کوئی مسئلہ کوئی بات, آگے جا کر اللہ پاک اس کی وضاحت جب کرتے ہیں نا تو وہاں بھی لکھا ہوگا تنویر. کیا لکھا ہوگا؟ تنویر. انشاءاللہ تعالی سورہ نساء میں پڑھیں گے, اللہ پاک نے بعض مسائل سورہ نساء کی ابتدا میں اجمالاً بیان فرمائے ہیں, پھر سورہ نساء کے آخر کے اندر ان کی وضاحت اور تفصیل بیان فرمائی ہے, تو وہاں لکھیں گے تنویر حکم فلاں تنویر حکم فلاں. یہ پندرہویں حکم کی تنویر ہے, یہ سولہویں حکم کی تنویر ہے. تنویر کا معنی وضاحت, روشنائی اور وضاحت. بات سمجھے ایسے؟ میری طرف دیکھو, قرآن پاک بند کر دو. اور اصطلاح ہے تخویف. کیا ہے؟ خوافا یخوف تخویفا, دوسرے کو ڈرانا. سمجھا جی؟ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات دعوی توحید کے نہ ماننے والوں کو ڈراوا دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ڈراوا دیتے ہیں, خوف دیتے ہیں. اسے ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے تخویف. کیا کہتے ہیں؟ تخویف, ڈرانا. جو لوگ دعوی توحید و عبادت کو نہیں مانتے ان کو ڈرایا جاتا ہے, اس کو تخویف کہا جاتا ہے. بات سمجھیے؟ پھر یہ تخویف دو قسم ہے, تخویف دنیاوی تخویف اخروی. تخویف اور تخویف. اگر دنیا کے عذاب سے ڈرایا جائے گا تو تخویف دنیاوی ہے, اور اگر آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے گا تو یہ تخویف ہے. سمجھا سی؟ ہاں, دنیا کے عذاب سے ڈرایا جائے گا تو تخویف ہے, اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے گا تو تخویف ہے اخروی ہے. اب اس کی مثال پڑھو. سمجھا سی؟ سورہ مریم کھولو. او بالکل آخر ہے سورت مریم کا. کال عالم اکل سپارا ہے, کال عالم اکل پارا ہے, پارا نمبر 16. آرام سے آرام سے کھولو, تھوڑا تھوڑا کھولو. یہ لکھا ہوتا ہے, یہ نمبر 15 ہے. یہ دیکھا نا 15 لکھا ہے, اس کے بعد 16 ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے. کال عالم اکل سورہ مریم ختم ہو رہا ہے, سورہ مریم ختم ہو رہی ہے, بالکل آخری آیت ہے. کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركضا. کتنی برباد کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں, یہ لوگ مسئلہ توحید نہیں مانتے, ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. پیغمبر کو ساحر شاعر مجنون کذاب کہتے ہیں. دیکھیں تو صحیح, ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں برباد کر ڈالی, قوم سمود, قوم عاد, قوم شعیب, قوم لوط وغیرہ وغیرہ. هل تحس منهم من احد, آیا محسوس بھی کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو, یا سنتا ہے تو ان کے لیے کچھ آواز. اور جوتوں کا آہٹ بھی نہیں سنائی دیتا. او نام و نشان مٹ گیا, ہم نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا. یہ جو توحید قبول نہیں کرتے, شرک پر ڈٹے اور اڑے ہوئے ہیں, ضد کیے ہوئے ہیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفتیں کر رہے ہیں, انہیں یہ دیکھ کر سوچنا چاہیے کہ جس طرح ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا انہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا. یہ اللہ کے دنیا کے عذاب کا ذکر ہے, اس کو کہا جاتا ہے تخویف دنیاوی, کہ دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے. اب اس سے پہلے, تھوڑا سا پہلے, ایک دو آیت پہلے دیکھو. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. وقف لازم جہاں لکھا ہے نا, اوپر والا وقف لازم اس کے ساتھ کھڑا ہے. مل گیا ہے؟ کہاں ہے؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. قیامت کے دن ہانکیں گے ہم. نسوکوں کا معنی ہانکنا سمجھتے ہو؟ جانور کو پیچھے سے ڈنڈے کے ساتھ ہانکا جاتا ہے نا جی. اللہ پناہ عطا فرمائے, قیامت کے دن مجرمین کو اس طرح فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے, سمجھا, ہانک کر. ونسوق المجرمین, اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف, اس حال کے اندر کہ وہ بالکل پیاسے ہوں گے, پیاس نے ان کو تنگ کر رکھا ہوگا, اس حال میں انہیں جہنم کی طرف دھکیل کر لے جایا جائے گا. بہرحال یہ اللہ کے آخرت کے عذاب کا ذکر ہے, یہ تخویف اخروی ہے. کیا ہے؟ بہرحال تخویف کس کو کہتے ہیں؟ دعوی توحید کے نہ ماننے والوں کو ڈر سنایا جائے, جی خوف دلایا جائے, اس کو کہتے ہیں تخویف. پھر دنیا کے عذاب کا ہے تو تخویف ہے دنیا بھی, اگر آخرت کے عذاب کا ہے تو تخویف ہے. یہ اصطلاح ہے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی تخویف دنیاوی کو کہا کرتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ تذکیر بے ایام اللہ. ایام اللہ کی تشریح انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم کی ابتدا کے اندر آئے گی, وہاں عرض کروں گا. بہرحال شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی تخویف دنیاوی کا نام رکھتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ, اور تخویف اخروی کو وہ کہتے ہیں تذکیر بما بعد الموت. تذکیر بما بعد الموت, تخویف دنیاوی کو تذکیر بے ایام اللہ, اور تخویف اخروی کو تذکیر بما بعد الموت. بات سمجھئے سی؟ اچھا سی. اس کے مد مقابل, بس بند کرو قرآن پاک, اس کے مد مقابل اور اصطلاح ہے تبشیر. کیا ہے؟ اور اس کا دوسرا نام ہے بشارت. تبشیر کس کو کہتے ہیں؟ دعوے کے ماننے والوں کو خوشخبری سنائی جائے. دعوے کے, دعوی توحید فی العبادت کو ماننے والوں کو کیا سنائی جائے؟ خوشخبری سنائی جائے, اسے تبشیر کہا جاتا ہے. پھر یہ تبشیر دو قسم ہے, دنیا کی خوشخبری ہے تو یہ تبشیر دنیاوی ہے, اور اگر آخرت کی خوشخبری ہے تو یہ تبشیر اخروی ہے. بات سمجھے گی؟ اب مثال کھولو سورہ اذا جاء نصر اللہ, ہے تو بڑی مشکل سورت, خدا کرے مل جائے. سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح, اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جب آ جائے مدد اللہ پاک کی اور فتح, اور دیکھے تو لوگوں کو داخل ہو رہے ہوں اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج, بس پاکیاں بیان کرتا رہے تو ساتھ حمد اپنے پروردگار کے, اور معافیاں مانگتا رہے تو اس سے, بے شک وہ ہے توابن بڑا رجوع کرنے والا. یہاں نصر اللہ والفتح کی بشارت دی جا رہی ہے. اذا جاء, دنیاوی نصرت اور دنیاوی فتح کا ذکر ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں تبشیر یا بشارت دنیاوی. یا تبشیر دنیاوی یا بشارت دنیاویہ اس کو کہا جاتا ہے, سمجھا سر؟ اس بزرگ کو نیند نے تنگ کیا ہوا ہے, یہ ٹوپی والا جو یہاں بیٹھا ہے. ہاں, ہاتھ نہ رکھو تختی پر بزرگو, اور سیدھے ہو کر بیٹھو, میری طرف توجہ فرماؤ. ظاہر ہے پہلا دن ہے, سفر کر کے آئے ہو, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. سنو بات, یہ کیا ہے؟ بشارت دنیاویہ, سمجھا, کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی فتح اور نصرت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. جن لوگوں نے دعوی توحید فی العبادت کو مان لیا ہے ان کے لیے ہمیشہ مشکلات نہیں ہوں گی, بلکہ ضرور اللہ کی فتح آئے گی. بات سمجھیے سی؟ اچھا سی. سورہ کہف کھولو جی, آخر ہے سورہ کہف. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. پارا نمبر 16. قال الم اقل, پیچھے پیچھے پیچھے. پارے کا جہاں نام لکھا ہوتا ہے تو ساتھ لکھا ہوتا ہے 16 یا 15 یا چاہے. یہ سورہ مریم ہے نا, اس کا آج سے پہلے متصل. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. قال الم اقل, ہے جی سورہ مریم. ہاں اس سے ایک صفحہ پہلے کھولو, اور زیادہ کہاں جا رہے ہو. پرلے صفحے پر دیکھو, پرلے صفحے پر نیچے, یہ کاف کا آخر ہے. کوئی فکر نہیں, پریشان نہ ہوا کرو, جب تک قرآن پاک کی آیت نہ ملے تلاش کرتے رہو. یہاں کوئی بڑا علامہ نہیں ہے, سمجھا؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. امام بخاری علیہ رحمت نے باب باندھا ہے نا کتاب العلم کے اندر, کہ جو آدمی حیا شرم کرے گا وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا, سمجھا سی؟ ہاں. طالب علم بعض لحاظ کرتے ہیں جی ہر ایک نے تلاش کر لیا, میں بیٹھا ہوں تو چپ کر کے بیٹھ جاتے نا, غلط. تلاش کرو کرو کرو, مل جائے گا انشاءاللہ ایک نہ ایک. ہاں. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کرتے رہے اچھے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ہوں گی واسطے اس کے باغات فردوس کے, نزولن مہمانی. اللہم جعلنا منہم. اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جنت کے اندر فردوس کے باغات جو ہیں مہمانی کے طور پر دوں گا میں ان کو. یہ کیا ہے؟ بشارت اخرویہ ہے, آخرت کے نعمتوں کی بشارت اللہ پاک سنا رہے ہیں. تخویف اور تبشیر ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مد مقابل ہے, سمجھا نا سی؟ اس کا حضرت دوسرا نام ہے تو آمین. کیا نام ہے؟ تو آمین. جس طرح دو بچے یک بارگی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو آمین کہا جاتا ہے. یہ تخویف اور تبشیر بھی تو آمین ہے, کیونکہ قرآن پاک کے اندر جہاں تخویف ہوگی تبشیر بھی ضرور ہوگی ساتھ, جہاں تبشیر ہوگی وہاں تخویف ضرور ہوگی. یہ دونوں ہمیشہ کٹھے آتی ہیں, سمجھا؟ تخویف کے ساتھ تبشیر, تبشیر کے ساتھ تخویف. اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو آمین کہا جاتا ہے. اور بات ایک عرض کر دوں, قرآن پاک کے اندر بشارت دنیاویہ کم آئی ہے, بشارت اخرویہ زیادہ آئی ہے. بشارت دنیاویہ کم آئی ہے اور بشارت اخرویہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مومن کا مقصود چونکہ آخرت ہے, دنیا نہیں ہے. مومن کا مقصود کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک مومن کو آخرت کی بشارت سنایا کرتے ہیں زیادہ. دنیا کی بشارت اس وقت آتی ہے جب کہیں کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے. جب کہیں مجبوری ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے تو دنیاوی بشارت آتی ہے, ورنہ عام طور پر آخرت کی بشارت کا ذکر ہوتا ہے کہ آخرت میں یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. کیونکہ مقصودی زندگی جو ہے وہ کون سی ہے؟ آخرت والی ہے. بات سمجھئے ایسے بس کر رہے ہیں, پہلا دن ہے اور پہلا سبق ہے, سمجھا سی؟ اس لیے بس کر رہے ہیں.
السلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا, أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا, أو تأتي بالله والملائكة قبيلا, أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء, ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه, قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
چھٹی اصطلاح ہے, اس کا نام ہے شکوہ. ان شاء اللہ تعالی جب قرآن پاک پڑھیں گے تو بعض جگہوں پر نیچے بین السطور چھوٹا چھوٹا لکھا ہوگا شکوہ. شکوہ کیا چیز ہے؟ داعی توحید یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور علماء ربانیین جب دعوت توحید پیش فرماتے خصوصاً خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الف الف مرت بکل ذرت، آپ جب دعوت توحید پیش فرماتے تو منکرین توحید حضرت کو تنگ کرنے کے لیے، چپ کرانے کے لیے مختلف قسم کے غلط غلط اعتراضات کیا کرتے تھے، تنگ کرنے کے لیے اور چپ کرانے کے لیے. ایک مقصد یہ ہوتا کہ یہ تنگ ہوئے اور پھر تنگ ہو کر چپ کر جائے، مسئلہ توحید کا بیان ترک کر دے. تنگ کرنے کے لیے اور چپ کرانے کے لیے مختلف قسم کے غلط غلط اعتراضات کیا کرتے تھے، ناجائز مطالبات کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان اعتراضات اور ناجائز مطالبات پر ان کی شکایت کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبر سے یہ غلط مطالبہ کر ڈالا ہے، انہوں نے میرے پیغمبر پر یہ غلط اعتراض کر دیا ہے. بات سمجھ آئیے حضرت؟ شکوہ کس کو کہتے ہیں؟ داعی توحید جب دعوت توحید پیش کرتا ہے، منکرین توحید اس کو تنگ کرنے اور چپ کرانے کے لیے مختلف قسم کے غلط غلط اعتراضات کرتے ہیں اور غلط غلط مطالبات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مطالبہ مانو، یہ ہمارا مطالبہ مانو، یہ مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان غلط سوالات اور غلط مطالبات پر شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے، ظالموں نے بجائے ماننے کے الٹا پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا ہے، ان ظالموں نے بجائے ماننے کے الٹا پیغمبر پر یہ اعتراض کر دیا ہے. اس کو ہماری اصطلاح میں کہیں گے شکوہ. کیا کہیں گے؟ شکوہ. علامت اس کی یہ ہے کہ شکوہ قالا قالو یقولون یقولو یعنی قول کے کلمے سے شروع ہوگا، کیونکہ شکوہ کا تعلق اقوال کے ساتھ ہے کہ وہ غلط اعتراضات کرتے ہیں، غلط مطالبات کرتے ہیں. اس لیے شکوہ بھی جب شروع ہوگا قالو کے ذریعے، یقولون کے ذریعے، یقولو کے ذریعے، اس قسم کے کسی کلمے کے ساتھ شکوہ شروع ہوگا. بات سمجھ آئیے جی؟ اب کھولو پارہ 15 سبحان الذی، سورہ بنی اسرائیل، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 10. پارہ 15 سورت بنی اسرائیل، رکوع نمبر 10 ہے. عین کے اوپر جہاں 10 لکھا ہے اس کے ما قبل میں دیکھنا ہے. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا. مل گیا ہے او متصل ہے، عین کے اوپر جہاں 10 لکھا ہے اس سے پہلے متصل ہے. صفحہ نمبر 263 ہے، صفحہ نمبر 263. دو صد جی شست و سے، دو صد شست و سے، او عین کے اوپر ہے. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. ہاتھ رکھو قرآن پاک پر، ہاتھ رکھو چودھریو وڈیرو، ہاتھ رکھو قرآن پاک پر. کہاں ہے آیت؟ ہاں خیال کرو. اور یہ کہتے ہیں، کالو میں نے ابھی عرض کیا کہ شکوہ کی ابتدا کالو کولنا یقولو یقولون اس سطح کلمے سے شروع ہوگا، یہ کالو سے ابتدا ہو رہی ہے. وقالو اور یہ مطالبے کرتے ہیں، کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیرے نبوت کو، حتیٰ کہ نکالے تو ہمارے لیے زمین سے چشموں کو چیر کر. حضرت یہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ترجمے میں عرض کروں گا. ہر دور کا مشرق، ہر دور کا اور کافر، ہر دور کا مشرق اور کافر یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ پیغمبر مختار کل ہوا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آج کا مشرک بھی کہتا ہے کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے، اور ابو جہل کا یہی عقیدہ تھا کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو. ہاں انشاءاللہ تعالی قرآن پڑھو گے تو مسئلہ خود واضح ہو جائے گا. وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو پیغمبر ہے تو مختار کل بھی ضرور ہوگا، اور جب تو مختار کل ہے تو یہ کام کر، اگر یہ کام تو نہیں کرتا تو مختار کل نہیں، جب تو مختار کل نہیں تو لن نؤمن لک، ہم تیری نبوت بھی نہیں مانتے. کچھ سمجھ آیا ہے؟ ہر دور کا کافر مشرک یہ عقیدہ رکھتا رہا کہ پیغمبر کیا ہوا کرتا ہے، مختار کل ہوا کرتا ہے. یہ کوئی اچھا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہر دور میں غلط اور برے لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے. پیغمبر کا مختار کل ہونا یہ اور متصرف ہونا یہ اچھے لوگوں کا عقیدہ، پیغمبروں کے مریدین اور مشاگردوں کا یہ عقیدہ نہیں رہا. یہ عقیدہ کن کا تھا؟ پیغمبروں کے مخالفوں کا، پیغمبروں کے دشمنوں کا، کفار کا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا. اور جناب اسی عقیدے کے تحت یہ سوال وہ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ اگر تو پیغمبر ہے تو یہ کام کر، سمجھا؟ اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو مختار کل نہیں، لہذا تو پیغمبر بھی نہیں ہے. وقالوا لن نؤمن لك، اور کہتے ہیں ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تیری نبوت پر، حتیٰ کہ چیرے تو ہمارے لیے زمین سے چشمے، یا ہووے تیرے لیے باغ کھجوروں اور انگوروں کا. ہووے کا کیا مطلب ہے؟ تو حکم دے اور ایسے باغ لگ جائے. کن فیکون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له، یہ وہی ہے، ہو جائے تیرے لیے باغ کھجوروں اور انگوروں کا. بس چیرے تو نہروں کو اس کے درمیان چیرنا، یا گرائے تو آسمان کو جس طرح تو دعوے کرتا ہے اوپر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عذاب لیا. او تاتیہ باللہ، یا لے آئے تو اللہ اور فرشتوں کو قبیلن ہمارے سامنے، یا ہو تیرے لیے گھر سونے کا، یا چڑھ جائے تو آسمان میں، ہم دیکھتے رہیں تو آسمان پر چڑھ جائے، اور ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیرے چڑھنے کو، حتیٰ کہ لے آئے تو ہمارے پاس کوئی خط جسے ہم پڑھ لیں، ہم نہیں مانیں گے کہ تو چڑھ گیا ہے. ممکن ہے تو نے ہمارے اوپر نظر بندی کا جادو کر دیا ہو، تو نیچے بیٹھا رہے ہمیں نظر آئے کہ تو اوپر جا رہا ہے، اس لیے ہم تیرے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. تو جا خدا سے لکھوا وا خط، رسید لے آ، سمجھا، کہ میرے پاس یہ آیا ہے، سمجھا نا سی، اور ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیرے چڑھنے کو، حتیٰ کہ اتارے تو ہمارے اوپر کتاب جسے ہم پڑھ لے ہوئے ہیں. یہ ان کے کیا تھے؟ مطالبات تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ قالو سے شروع فرمایا ہے. کس لفظ سے؟ اب آگے جواب شکوہ ہے. شکوہ جو ہوا کرتا ہے نا حضرت، اس کے بعد کبھی اس کا جواب اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں اور کبھی جواب ذکر نہیں فرماتے. کیوں نہیں ذکر فرماتے؟ کبھی تو اس لیے کہ وہ سوال نہایت ہی غلط ہوتا ہے، اس کی غلطی اور اس کا بطلان جو ہے وہ اظہر من الشمس ہوتا ہے، اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھا. اور کبھی اس لیے کہ مقبل ما بعد یا دوسری جگہوں پر اس کا جواب آ چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال یہاں جواب ہے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، حضرت جواب دے دو، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام میں کرنے لگ جاؤں تو میں بن جاؤں گا مختار کل. کیا بن جاؤں گا؟ اور میں بن جاؤں گا اللہ کا شریک، حالانکہ سبحان ربی میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر میں یہ کام کرنے لگ جاؤں تو میں بن جاؤں گا مختار کل، اور میں بن جاؤں گا رب کا شریک. بولو صحیح. دوپہر کی نیند نے تمہیں کچھ دماغ پر خمار تو نہیں چاٹ دیا تمہیں؟ اگر میں یہ کام کرنے لگ جاؤں تو میں کیا بن جاؤں گا؟ مختار کل اور اللہ کا شریک، حالانکہ میرا رب شریکوں سے، یعنی میں مختار کل. هل كنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر ہوں، رسولا رسول ہوں. اس جواب کے اندر هل كنت الا بشرا رسولا میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں. کتنی باتیں؟ پہلی بات نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حقیقت کا بیان ہے. هل كنت الا بشرا، نہیں ہوں میں مگر بشر. مخسرمانی وغیرہ میں آپ نے پڑھ لیا یہ حسر ہے، معنی میں انسان ہوں اور میں مختار کل، مختار کل انسان نہیں ہوا کرتا، مختار کل اللہ ہے، اور میں کون ہوں؟ بشر ہوں. نہیں ہوں میں مگر بشر، یعنی میں مختار کل. یہ باغ لگانا، آسمانوں میں چڑھنا، گھر بنانا سونے کے، باغات کے اندر چشمے نکال دینا، یہ کام بشر کا نہیں، یہ کام اللہ کا ہے. اور میں اللہ نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں تو بشر ہوں. میں تو کیا ہوں؟
بشر.
اور اس کے اندر آپ کی حقیقت کی وضاحت ہے کہ آپ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ بشر ہیں. آگے ہے رسولہ، رسولہ میں حضرت کی شان کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ میں بشر ہوں لیکن عام بشر نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا رسول اور اس کا قاصد ہوں، سمجھا؟ اس کا پیغام بر ہوں، سمجھا؟ سے بہرحال اللہ بشرا کے اندر حضرت کی حقیقت کا ذکر ہے، اور رسول میں حضرت کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ شان کا ذکر ہے. اصطلاح کا نام کیا تھا؟ شکوہ. میں نے عرض کیا شکوہ شکایت کا تعلق اقوال سے ہوا کرتا ہے. پھر عرض کر دوں ایک دفعہ آخر میں کہ داعی توحید جب دعوت توحید پیش کرتا ہے، معاندین اور منکرین توحید اس کو تنگ کرنے اور چپ کرانے کے لیے مختلف قسم کے غلط غلط اعتراضات اور غلط غلط مطالبات پیش کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ تنگ ہو کر چپ کر جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان غلط مطالبات پر شکوہ اور شکایت پیش کیا کرتے ہیں، اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ شکوہ کہتے ہیں. اور علامت اس کی یہ ہے کہ وہ قالو یقولون یقولو اس قسم کے کلمات کے ساتھ شروع ہوگا. کبھی تو پھر اس شکوے کا جواب بھی ساتھ اللہ ذکر فرما دیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جواب ذکر نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو؟ بس یہ اصطلاح ختم ہو گئی، قرآن پاک بند کر دو. اب اور اصطلاح ہے، ساتویں اصطلاح ہے حضرت زجر. کیا ہے؟ زجر ہے. بعض اوقات معاندین منکرین توحید داعی توحید کو تنگ کرنے کے لیے مختلف غلط غلط افعال کرتے ہیں، مختلف غلط غلط افعال کرتے ہیں، غلط غلط کام کرتے ہیں، سمجھا؟ پتھر مارنا، دھکیلنا، جی ناجائز تہمتیں لگانا، اور اس کے علاوہ غلط غلط کام کرتے ہیں. معاندین توحید جو ہوتے ہیں، منکرین توحید، اللہ پاک کی طرف سے ان کو ان کے افعال شنیہ سے پر زجر کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہو؟ جس طرح کے کوئی شاگرد یا کوئی لڑکا کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہو، استاد اور والد اس کو جھڑکتا ہے، دھڑکے دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے، زجر کرتا ہے. یہ بات بھی وہی ہے کہ بعض اوقات منکرین توحید، جی توحید پیش کرنے والے انبیاء کرام، علماء کرام، ان کے مقابلے میں غلط غلط افعال، جن کو افعال شنیعہ کہا جاتا ہے، گندے گندے کام کرتے ہیں، ان کو تنگ کرنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ان کے افعال شنیعہ پر زجر ہوتی ہے، یعنی جھڑکا جاتا ہے، ان کو دھڑکا دیا جاتا ہے. اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ زجر. کیا کہتے ہیں؟ زجر کہتے ہیں. اب دیکھو پارہ چوبیس، فمن ازلم، کھولو پارہ چوبیس، سورت حامی مومن بالکل ختم ہو رہی ہے، سورت حامی مومن کا آخر ہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او آخری آیت بالکل نہیں ہے، اس سے پہلے کی آیت ہے بھائی. ہاں صفحے کے آخر میں کھڑی ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ ہاں اس طرف کھولو نا، وہ آخر میں کھڑا ہے، صفحہ نمبر 429 ہے. 429 آخر میں, بالکل آخر, آخری سطر ہے.
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
مل گئی یہ سب کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر بھیجے, انہوں نے آ کر میرا پیغام مخلوق خدا کو سمجھایا بتایا, لیکن مخلوق کے پاس جو جھوٹا علم تھا, انشاءاللہ اس کی تشریح آگے آئے گی کہ بما عندهم من العلم کے ما سے کیا مراد ہے, ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یا کل کے سبق میں. ان کے مولویوں نے اور ان کے پیروں نے جو ان کو جھوٹے جھوٹے قصے اور کہانیاں سنا رکھی تھیں اور جھوٹے دلائل ان کو یاد کرا رکھے تھے اپنے باطل مذہب کے, وہ ظالم اس جھوٹے علم پر اکڑے رہے اور پیغمبروں کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کی انہوں نے. یہ کام ان کا اچھا نہیں تھا بلکہ غلط کام تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر کی بات کو سنتے سمجھتے اور اپنا سارا علم علوم جو ہے اس کو چھوڑ چھاڑ دیتے اور پیغمبروں کی بات کو مانتے. انہوں نے بجائے ماننے کے الٹا وہ غلط علم جو ان کے پاس مولویوں اور پیروں کے ذریعے آیا تھا اس علم پر اکڑے رہے, تکبر کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے علامہ ہیں, ہم بڑے عالم ہیں, ہمیں کسی کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخر ہوتے ہوتے ہا کب ہم ما کانو بھی یستہزئون, عذاب ان پر آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے, لیکن پیغمبروں کی بات کی طرف توجہ نہ کی ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو اب فلما جاءتهم رسلهم بالبينات, بس جب آ گئے ان کے پاس رسول ان کے واضح دلائل لے کر, اکڑے رہے وہ, تکبر کرتے رہے وہ اس پر جو ان کے ہاں علم تھا, اس علم پر وہ تکبر کرتے رہے, مغرور رہے اور پیغمبروں کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کی, اور اتر پڑا ان پر وہ عذاب جو تھے ساتھ اس کے مسخریاں کیا کرتے تھے. بات سمجھیے تھی, یہ کیا ہے؟ زجر ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے معاندین توحید کے افعال شنیع پر ان کو زجر کیا جاتا ہے, دھڑکا دیا جاتا ہے, اسے زجر کہا جاتا ہے. بعض اوقات پیغمبروں سے خلاف اولا کام سرزد ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ پیغمبر تو گناہ سے پاک ہے, گناہ تو ہو نہیں سکتے اس سے, لیکن کوئی ایسا کام جو اس کی شان عرفا کے خلاف ہے یا وقتی مصلحت کے کیا ہے خلاف ہوتا ہے, اس پر اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو بھی زجر کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اب کھولو سورہ ہود, کھولو کون سا پارا ہے؟ بارہواں پارا ہے, بارہواں پارا. وما من دابتن, سورہ ہود ہے, رکوع نمبر چار ہے.
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. جی یہ کھڑا ہے
ربو کے نیچے ہے, جی ربو جہاں لکھا ہے نا اس کے نیچے کھڑا ہے.
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین.
آ گیا جی, اور زجر کا فرق تمہیں آ گیا جی؟
الحمدللہ.
اچھا جی, شکوا اور زجر کا فرق معلوم ہو گیا؟ شکوا از قبیل اقوال ہوتا ہے اور زجر از قبیل, ویسے تو زجر بھی از قبیل اقوال ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے, زجر بھی اللہ کی طرف سے شکوا ہے, لیکن غلط اقوال کا کیا ہوتا ہے؟ شکوا. اور غلط افعال پر کیا ہوتی ہے؟ زجر. بس یہ فرق ہے, خفیف سا فرق ہے. میری طرف دیکھو جی, اور اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے تسلی یا تسلی یا تسلی, دو نام ہیں تسلی اور تسلیہ. تسلی یا تسلیہ کیا ہے؟ داعی توحید جب دعوت توحید پیش فرماتے اور معاندین توحید, منکرین توحید مختلف قسم کے غلط اعتراضات اور مختلف قسم کے غلط مطالبات, مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے, ان بیچاروں کو پتھر مارتے، گالیاں دیتے، تقریب کرتے، تو ظاہر ہے وہ بشر تھے، آدمی انسان تھے، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے، انبیاء کرام مغموم ہوتے، پریشان ہوتے، اللہ تبارک و تعالی ان کو تسلی دیتے. کیا دیتے؟ تسلی دیتے. دائی توحید حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید پیش فرماتے اور آگے معاندین اور منکرین توحید مختلف قسم کے غلط اعتراضات مطالبات کرتے یا غلط افعال پیش کرتے تو ان بیچاروں کو کے دل جو ہیں، قلوب جو ہیں، وہ پریشان ہوتے، ملال پیدا ہوتا دل کے اندر. اللہ پاک ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے سمجھا وہی نازل فرما دیتے، اس کو ہماری اصطلاح میں تسلی یا تسلیہ کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر اس تسلی کے بھی کئی طریقے ہیں، کئی طریقوں پر اللہ نے تسلی پیش کی ہے. اب کھولو سورہ فاطر، کھولو فاطر، پارا جو ہے وہ 22 ہے، سورہ فاطر ہے، رکوع نمبر اول ہے، پارا 22. احزاب کے بعد سبا ہے، پھر فاطر ہے. احزاب کے بعد رکوع نمبر اول ہے، سورہ یاسین سے پہلے ہے. یاسین تو پڑھتے رہے تو یاسین سے پہلے فاطر ہے، فاطر کا رکوع نمبر اول ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. مل گیا ہے جی؟ ہاں، سورۃ فاطر شروع ہو رہی ہے، ابتدائی آیات ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، صفحہ نمبر کیا ہے؟ 392، 692. مل گیا ہے؟ 692 آخر میں ہے، آخری آیت ہے، سطر ہے، آخری سطر اب ملا ہے، اب. ہاں پہلے نہیں، اب ملا ہے. سب کو مل گیا جی؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر جھٹلاتے ہیں یہ ظالم آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَتْ، یہ جزا نہیں ہے، اِن يُكَذِّبُوكَ شرط ہے، فَقَدْ كُذِّبَتْ جزا، جزا مقدر ہے. فلا تحزن، کیا جزا ہے؟ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ مغموم نہ ہوں، غمناک نہ ہوں. فقد کذبت، یہ دال بر جزا ہے. چاہے دال بر جزا کہو یا قائم مقام جزا کہو، نحوی ہو بڑے تم بھی، سمجھا سے. پس اور اگر جھٹلاتے ہیں یہ لوگ آپ کو تو آپ مغموم نہ ہوں، اس لیے کہ پستاخی جھٹلائے گئے ہیں کئی رسول عظیم الشان آپ سے پہلے. رسول کی تنوین تعظیم کی بھی ہے، تکفیر کی بھی ہے، سمجھا. مخصرمانی میں آپ نے پڑھا ہے، تکفیر کی بھی ہے، تعظیم کی بھی ہے. کئی رسول عظیم الشان، سمجھا، کثرت بھی ہے اور عظمت بھی ہے. پس تاکہ جھٹلائے گئے ہیں کئی رسول عظیم الشان آپ سے پہلے. میری طرف دیکھو، میں یہ بات سمجھا دوں، یہ تسلی کس طرح ہے حضرت؟ تسلی اس طرح ہے، قانون ہے، البلیتو اذا عمت سہلت، البلیتو اذا عمت سہلت، مصیبت جب عام ہو جائے تو آسان ہو جاتی ہے. مثلا ایک طالب علم نے غلطی کی ہے، اب وہ جکڑا اور پکڑا ہوا ہے سزا کے اندر، تو وہ زیادہ پریشان ہوگا. اگر 15-20 ہیں تو کہے گا ہاں جس طرح اور بھگت لیں گے میں بھی بھگت لوں گا، ہاں جی ساتھیوں کے ساتھ ہم بھی بھگت لیں گے. ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ مصیبت قدرے آسان ہو جاتی ہے. البلیت اذا عمت سہالت، البلیت اذا عمت سہالت، مصیبت جب عام ہوتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے. حضرت پریشان ہو جاتے کہ میں اللہ کی خاطر پیغام سناتا ہوں، نہ میں کوئی اجرت مانگتا ہوں، نہ میں لالچ کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا، اور مجھے اتنی ایذائیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، آگے اعتراضات ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر پیغمبر کے ہم نے دشمن پیدا کیے تھے. تو اس طرح کر کے پھر حضرت کے قلب مبارک کو تسلی ہو جاتی کہ میاں ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے یہ سلسلہ. سمجھ رہے ہو؟ یہ تسلی کا ایک طریقہ ہے حضرت کو تسلی دینے کا. ایک اور طریقہ بھی پڑھ لو، سورہ طہٰ کھولو. سورہ طہٰ قال علم اقل پارہ 16 ہے, سورہ طہٰ ہے رکوع نمبر 8 ہے, آخر ہے رکوع نمبر 8. آخر ہے سورت کا. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. مل گیا ہے. فاصبر علی ما یقولون, پس صبر کرتا رہے ہوں اوپر ان باتوں کے جو یہ کہتے ہیں. سمجھا سی, کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, اس نے باپ بیٹے کو لڑا رکھا ہے, بھائی بھائی کو لڑا رکھا ہے. کبھی کہتے یہ شاعر ہے جی, کبھی کہتے یہ کاہن ہے جنوں سے خبریں لیتا ہے. سمجھا, کبھی کچھ ایسی مختلف باتیں بکواس کرتے ہیں. فاصبر علی ما یقولون, پس صبر کرتے رہو آپ ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. یہ عام معنی ہے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے بڑا عجیب معنی کیا ہے. آپ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون, پس سہتا رہ تو وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں. جو یہ باتیں کہتے ہیں ان کو سہتے رہو. سہتے رہنا مانا برداشت کرو بس. سمجھا, فاصبر علی ما یقولون. یہ جو بلوچستانی ساتھی ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گا, دوسروں کو. ہماری زبان کا معنی ہے سہتا رہ تو وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں, مانا برداشت کر تو وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں بس اس کو برداشت کرو بس. بس برداشت کر تو, صبر کر تو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. اور پاکیاں بیان کرتا رہے تو ساتھ حمد اپنے رب کے, پہلے طلوع شمس اور پہلے غروب شمس کے. میری طرف دیکھو جی, اور طریقہ ہے سمجھا دیجیے کس طرح تسلی ہے. حضرت مغموم ہو گئے, انہوں نے ایزائیں دی, تکلیفیں دی, حضرت پریشان ہو گئے. اللہ نے فرمایا حضرت مہربانی کرو, بس آپ میری یاد میں لگے رہو. بس آپ میری یاد میں لگے رہو, میری تسبیحیں حمدیں کرتے رہو. بس قانون ہے کہ فارغ دل جو ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسباق نہ ہو نہ چھٹی ہو, تو پھر طالب علم کو گھر یاد آ جاتا ہے. جب پڑھائی ہو صبح شام, پڑھائی 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 مشغول ہوئے تو گھر بھی یاد نہیں آتا. ایسے ہے نہیں ہے جی. اللہ فرماتے ہیں حضرت آپ بس میری تسبیح میں لگے رہو, میری حمد میں لگے رہو, آپ ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرو. یہ تسلی کا ایک طریقہ ہے. سمجھ رہے ہو سی؟ اور کھولو حضرت سورہ ہجر کھولو. سورہ ہجر پارہ 14 ہے. ربما یود الذین کفروا, اس سے پہلے دو پارے پہلے سورہ ہجر رکوع نمبر 6 ہے, آخر ہے.
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
رکوع نمبر کون سا تم کھول رہے ہو؟ میں تو رکوع نمبر 6 کہہ رہا ہوں, آخر ہے بالکل جی.
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
مل گیا جی, کہاں ہے؟ ہاتھ رکھو مجھے پتا چلے. مل گیا ہے ہاں؟ کہاں؟ اچھا اچھا.
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اور نہ مغموم ہو وہ آپ ان پر.
یہ جو ابو جہل وغیرہ نہیں مانتے تو آپ مغموم نہ ہو وہ.
واخفض جناحك للمؤمنين, اور نیچا رکھ تو کندھا مبارک اپنا ایمان لانے والوں کے لیے.
یہ اور طریقہ ہے تسلی کا. میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں. اللہ فرماتے ہیں ابو جہل جب ایمان نہیں لاتا تھا, ابو لہب وغیرہ, تو حضرت پریشان ہوتے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے, یہ بھی جنتی بن جائیں, ایمان لے آئیں اور جنتی بن جائیں. اللہ نے فرمایا حضرت اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ مغموم نہ ہو. وہ آپ کو میں نے ابو بکر, عمر فاروق, علی عمر فاروق یہ دے نہیں دیے تمہیں, زبیر اور طلحہ میں نے تجھے نہیں دے دیے. یہ جو میں نے تجھے تیرے شاگرد عطا کیے ہیں اور آپ کو دے دیے ہیں، یہ جو تیرے مرید ہیں، یہ جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ خوش ہو کہ الحمدللہ یہ تو میرے موجود ہیں، اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت نصیب فرما دی ہے. اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے عدم ایمان پر آپ مغمون نہ ہوو، آپ اپنے مریدین کے ایمان کو دیکھ کر خوش ہوو، اللہ کا شکر کرو اور ان کے عدم ایمان پر مغموم نہ ہوو. سمجھ رہے ہو؟ اسی کے متصل آگے پیچھے یہ لفظ ہے اور تعبیر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اوپر کھڑا ہے بالکل ایک سطر اوپر، ابھی جو دیکھا اس کے ایک سطر اوپر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور البتہ تاکی عطا فرمایا ہم نے آپ کو سات آیتیں دہرائی ہوئی قرآن پاک کی اور قرآن عظیم. یہ بھی تسلی ہے. کس طرح ہے تسلی؟ وہ جب حضرت کو پریشان کرتے، حضرت کو پریشان کرتے، گالیاں دیتے، کاہن ساحر شاعر مجنون کہتے، حضرت پریشان ہو جاتے. اللہ نے فرمایا حضرت وہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہو یا شاعر ہو یا مجنون ہو یا کچھ ہو، تو کیا ہو گیا؟ میں تو آپ کے ساتھ راضی ہوں، میں جو میرا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے میں آپ سے راضی ہوں، میں نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، سورہ فاتحہ آپ کو دے دی ہے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو، میں جو راضی ہوں آپ کے ساتھ. سمجھ رہے ہو؟ میرا تو تعلق آپ کے ساتھ موجود ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے تسلی دینے کا. سمجھا سی؟ یہ مختلف تعبیریں ہیں. حضرت جب پریشان ہوتے تو اللہ حضرت کو کیا دیتے؟ تسلی دیا کرتے تھے. بس بند کر دو قرآن پاک. اور اصطلاح ہے حضرت، میری طرف دیکھو، توجہ فرماؤ بھائی، توجہ فرماؤ، اوپر دیکھو. ادماج بھی کہتے ہیں اور اندماج بھی کہتے ہیں. کتنی نام ہیں؟ کتنی نام ہیں؟ ادماج اور اندماج، دو نام ہیں، بات ایک ہے، نام دو ہیں. ادماج اور اندماج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا قصے ذکر فرمائے ہیں، پیغمبروں کے قصے ذکر فرمائے ہیں، اولیاء کرام کے قصے ذکر فرمائے ہیں، سمجھا، کفار کے قصے ذکر فرمائے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ذکر فرمائی ہیں. تو جب قصے کا کچھ حصہ ذکر کر کے کچھ حصہ حذف کر دیا جائے، یا کسی مضمون کا کچھ حصہ ذکر کر کے کچھ حصہ حذف کر دیا جائے، اس کا نام ہماری اصطلاح میں ہے اندماج. کیا نام ہے؟ ادماج، اندماج. قصہ یا مضمون یا کسی بات کا کچھ حصہ ذکر کیا جائے اور کچھ حصہ حذف کر دیا جائے، اس کا نام کیا ہے؟ ادماج، اندماج. کیا سمجھ آیا؟ اللہ نے قرآن پاک میں مضامین عجیبہ ذکر فرمائے، قصص ذکر فرمائے، لیکن کوئی قصہ مکمل نہیں ہے. سمجھا؟ ہر قصہ ادھورا ہے، مقصودی حصہ مذکور ہے، غیر مقصودی حصہ جو ہے وہ محذوف ہے. بہرحال کسی مضمون، کسی بات، کسی قصے کا کچھ حصہ ذکر کر کے کچھ حصہ حذف کر دیا جائے، اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ ادماج، اندماج. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو تم پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہر جگہ ادماج ہے. ہر جگہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بسم اللہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور ہمیشہ معمول ہوتا ہے، کبھی عامل نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے ہر جگہ معمول مذکور ہے، عامل محذوف ہے. معمول مذکور ہے اور عامل ہر جگہ، بسم اللہ میں ہر جگہ معمول مذکور ہے، عامل محذوف ہے. کچھ حصہ مذکور ہے، کچھ حصہ محذوف ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اندماج. بات سمجھیے. اب اگر قرات والا فعل شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھو گے تو اس کا عامل اکرو نکالو گے، اکل و شرب والا ہے تو آکلو، جی اشربو وغیرہ وغیرہ. اگر کسی طالب علم کو مارنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اضربو. سمجھا نا سی؟ تو بہرحال عامل محذوف اور معمول چپ ہے. معمول کیا ہے؟ مذکورہ عامل کیا ہے؟ یہ ہے اندماج. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جگہ ادماج اور اندماج ہے. سمجھ رہے ہو؟ سی اب پہلے پارے کی ابتدا کھولو. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ہے تو مشکل جگہ اللہ کرے کھل جائے. مل گیا ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انشاءاللہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو میں عرض کروں گا کہ اس آیت کی دو توجیہیں ہیں. ایک وہ جو اکثر علماء مفسرین کرام نے اختیار فرمائی ہے, دوسری وہ جو حضرت مولانا رحمہ اللہ اختیار فرماتے ہیں. اب بھی اسی توجیہ کے مطابق میں چل رہا ہوں. حال ان کا مثل حال اس انسان کے ہے جو جلاتا ہے آگ کو. فلما اضاءت ما حوله, جب روشن کر دیا اس آگ نے اس کے جلانے والے کے ماحول کو. ذہب اللہ بنورہم, ختم کر دیا اللہ نے ان کے نور کو, چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں, نہیں دیکھ سکتے. نورہم تارکہم لا یبصرون, یہ تین ضمائر ہیں جمع کی. اور سن رہے ہو؟ تارکہم, نورہم, لا یبصرون, یہ تین ضمائر ہیں, جمع کی ضمیریں ہیں. ماقبل کے اندر تو جمع کا کسی کے جماعت کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں ماقبل کے اندر کسی جماعت کا ذکر ہی نہیں ہے, اس لیے یہاں ادماج اور اندماج ہے. اصل میں تھا فلما اضاءت ما حوله کے بعد یہاں مقدر تھا. وہاہنا رجال قاعدون, وہاہنا کسی مستوقد نے آگ جلائی ہے اور وہاں کچھ جوان اس کے ارد گرد بیٹھے تھے, سمجھا سی قریب اس کے. ماحول روشن ہو گیا لیکن وہ جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ تھے, ذہب اللہ بنورہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگا دی, ان کا نور ہی ختم ہو گیا اور وہ اندھیروں میں رہ گئے, دیکھنا بھی ممکن نہ رہا. سمجھا سی یہاں ادماج اور اندماج ہے. یہاں لفظ مقدر ہے وہا ہنا رجال قاعدون, جہاں کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے مستوقد کے. ہاں سمجھا نا سی, ماحول روشن ہو گیا, ارد گرد کے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا لیکن مکے والے خود محروم رہ گئے. سمجھا نا سی, بس یہ اصطلاح ختم ہو گئی. بند کر دو قرآن پاک. اچھا سی میری طرف دیکھو سی. اور اصطلاح ہے ادخال الہی. کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک میں بار بار آئے گا, لکھا ہوگا ادخال الہی. بھئی ادخال الہی کیا ہے؟ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کوئی قصہ ذکر فرما رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کوئی قصہ ذکر فرما رہے ہوتے ہیں, یا کسی آدمی کا کلام نقل کر رہے ہوتے ہیں, کسی اور کا قرآن پاک کے اندر کلام نقل کر رہے ہوتے ہیں, درمیان کلام, درمیان مضمون اور درمیان قصہ کے کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ قصے کے درمیان, کلام کے درمیان, مضمون کے درمیان میں اپنی طرف سے کوئی بات ذکر کر دیتے ہیں. وہ بات سنو غور سے, وہ بات اس قصے اور اس کلام اور اس مضمون کا حصہ نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ متعلق ضرور ہوتا ہے. حصہ نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ متعلق. ہاں پھر کہہ رہا ہوں, پھر سن لو. اللہ تبارک و تعالی کوئی قصہ ذکر فرما رہے ہوتے ہیں, یا کوئی مضمون ذکر فرما رہے ہوتے ہیں, یا کسی کا کلام نقل فرما رہے ہوتے ہیں, تو اس کلام, مضمون اور قصے کے درمیان میں کوئی بات اپنی طرف سے گھسیڑ دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں. وہ بات اس قصے, مضمون اور اس کلام کا حصہ نہیں ہوتی وہ بات, لیکن اس کے ساتھ متعلق ضرور ہوتی ہے. اس کا نام ہماری اصطلاح میں ادخال الہی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخال الہی. اللہ نے اپنی طرف سے بات داخل فرما دی ہے، اور اس کلام کا وہ حصہ نہیں ہے، اس مضمون کا وہ حصہ نہیں ہے، اس قصے کا وہ حصہ نہیں ہے، ہے اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے، لیکن متعلق ضرور ہے بہرحال. سمجھ رہے ہو سی؟ اب کھولو 24واں پارا کھولو. فمن ازلم، سورہ حامیم مومن ہے، سورہ حامیم مومن پارا 24، سورہ حامیم مومن رکوع نمبر 4 ہے. عین کے اوپر جہاں 4 لکھا ہے نا، اس کے ماں قبل میں تلاش کرو. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم. مل گیا ہے؟ ہاں. یہاں عین کے اوپر جہاں 3 لکھا ہے نا، اس کے بعد متصل کھڑا ہے. مل گیا ہے جی؟ سب کو مل گیا؟ ہاں. تم تلاش کر لو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. مل گیا ہے نا جی؟ خیر چلو. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. 3 کہاں لکھا ہے؟ رکوع کے عین کے اوپر 3 کہاں لکھا ہے؟ 3. یہ کون سی سورت آپ نے کھولی ہوئی ہے؟ ہاں یہاں دیکھو. اب قال رجل مؤمن من آل فرعون، نیچے کھڑا ہے، نیچے رکوع نمبر، نیچے چلو نا جی. ہاں یہاں دیکھو. اب ان کو مجھے نظر آ رہا ہے جہاں سے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون الى آخری، چلتے جاؤ، یہ کھڑا ہے، آ گیا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم. مومن آل فرعون کی تقریر بڑی عجیب ہے، سمجھا سی؟ بڑی عجیب تقریر ہے. اس نے بڑا عجیب ایک انداز اختیار فرمایا ہے، سمجھا سی؟ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے کرنے لگا فرعون. اللہ پاک نے فرعون کے چچا زاد بھائی کو کھڑا کر دیا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں 3 تقریریں کی ہیں. پہلی تقریر بالکل نرم ہے، دوسری تقریر ذرا کچھ وضاحت کے ساتھ ہے، تیسری تقریر مکمل وضاحت کے ساتھ ہے، سمجھا سکتے؟ اب وہ کہتا ہے کہ ظالمو، اس کو تم کیوں قتل کر رہے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقولا، محض اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرے نفع نقصان کا مالک صرف، اور کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس نے قتل کیا، نہ زنا، نہ چوری، نہ ڈاکہ، کچھ بھی نہیں. رب جل کی سزا دے رہے ہو تم اس کو، سمجھ رہے ہو؟ اور پھر وہ خالی ہاتھ بھی نہیں ہے، بینات اور واضح دلائل بھی اس کے پاس موجود ہیں. اب آگے بڑی عجیب بات کرتا ہے، مجھ سے سن لو پھر میں ترجمہ کروں. کہتا ہے اگر یہ سچا ہے تب بھی قتل نہ کرو، اگر یہ جھوٹا ہے تب بھی قتل نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے تب بھی قتل، سچا ہے تب بھی قتل، ہر حال میں قتل نہ کرو. سچا ہے تب بھی نہ کرو، جھوٹا ہے تب بھی نہ کرو. بھائی کیا وجہ؟ کہتا ہے اگر ہے یہ جھوٹا پیغمبر تو تمہیں اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، خدا خود اس کو برباد کرے گا. اگر یہ جھوٹا ہے تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود اس کو برباد کرے گا. اور اگر یہ سچا ہے پھر تو اور زیادہ مضر ہے قتل کرنا، پھر بھی قتل نہ کرو. کیوں؟ اگر تم نے اس کو قتل کیا سچے ہونے کی حالت میں تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا. پھر سمجھیے بات، اگر جھوٹا ہے تب بھی قتل، اور اگر سچا ہے تب بھی قتل نہ کرو. کیوں؟ اگر جھوٹا ہے تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود اس کو ہلاک کرے گا. اور اگر سچا ہے تو پھر بھی قتل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تمہارے اوپر. بات سمجھئیے سی؟ اب دیکھو. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر ہے یہ جھوٹا تو پس اوپر اس کے پڑے گا جھوٹ، اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا، اللہ اس کو ضرور ہلاک اور تباہ برباد کر دے گا. اور اگر ہے یہ سچا تو پہنچے گا تمہیں کچھ وہ عذاب جو وعدے دیتا ہے یہ تمہیں. سارا نہیں پہنچے گا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور آئے گا نا عذاب، سمجھا سی؟ مکمل تشریح انشاءاللہ تعالی اس کی آگے آئے گی وہاں جب پڑھیں گے. اب یہاں تک مومن کا کلام ہے. آگے ان اللہ لا یہدی من ہو مصرف کذاب، بے شک اللہ پاک نے ہدایت دیا کرتے اس انسان کو جو حد سے نکلنے والا بڑا جھوٹا ہوتا ہے. یہ ادخال الہی ہے. یہ کیا ہے؟ کیا پیچھے سے مومن کا کلام آ رہا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب کے بعد کیا ہے؟ یا قوم لکم الملک, وہ بھی مومن کا کلام ہے. ماقبل میں بھی کلام کس کا ہے؟ مومن کا. ما بعد میں بھی کلام کس کا ہے؟ درمیان کے اندر آ گیا ان اللہ لا یہدی من ہوا. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مومن کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ اب یہ درمیان میں جو آ گیا ہے, ماقبل میں بھی مومن کا کلام ہے, ما بعد میں بھی مومن کا کلام ہے, درمیان میں یہ کلمہ آ گیا, یہ کیوں لایا اللہ پاک نے؟ یہ ایک سوال کا جواب ہے. کیا ہے؟ سوال کا جواب ہے. ماقبل والی تقریر پر ایک شبہ ہوتا ہے, اس شبہ کا جواب ہے. شبہ کیا ہے جی؟ شبہ یہ ہے کہ مومن آل فرعون کی یہ تقریر تو بڑی عجیب ہے. کیسے اس نے عجیب انداز میں بیان کیا کہ جھوٹا ہے تب بھی قتل نہ کرو, سچا ہے تب بھی, جھوٹا ہے تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا خود اس کو ہلاک کرے گا, سچا ہے تو پھر تو قتل اور زیادہ مضر ہے کیونکہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا, جھوٹا ہو سچا ہو کسی حال میں اس کو قتل نہ کرو. مومن کی تقریر تو بڑی عجیب تھی. آیا فرعون اور اس کے حواریوں کو کچھ فائدہ بھی ہوا؟ اس تقریر سے کچھ فائدہ بھی ہوا؟ اللہ نے فرمایا نو نو, ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب, ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی. سمجھ رہے ہو؟ یہ ادخال الہی ہے, یہ اس کلام کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ متعلق ضرور ہے کہ اس پر سوال ہوا. سوال کا یہاں کیا دیا جا رہا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے. کسی نے سائل نے سوال کیا کہ اتنی بلیغ تقریر کے بعد فرعون یا اس کے حواریوں کو کچھ فائدہ ہوا؟ اللہ نے جواب دیا میاں ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا کرتا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب, بے شک اللہ پاک نہیں ہدایت دیا کرتا اس انسان کو جو حد سے نکلنے والا بڑا جھوٹا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس طرح انشاءاللہ آگے آتا رہے گا, جیسے قرآن پاک کے اندر. بس یہ بات ختم ہو گئی ہے, بند کر دو قرآن پاک اور اصطلاح سنو. دو نام ہیں حضرت, ایک عربی میں ہے ایک فارسی میں ہے. عربی میں نام ہے اعادہ لبعد العہد, اعادہ, اور فارسی میں نام ہے اعادہ بوجہ بعد عہد. سمجھا؟ یہ دو نام ہیں, اعادہ لبعد العہد اور اعادہ بوجہ بعد عہد. اللہ تبارک و تعالی کوئی مضمون ذکر فرماتے ہیں, کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں, کوئی مضمون بیان فرماتے ہیں, لیکن اس کا حکم بیان نہیں فرماتے, اس کا نتیجہ بیان, اس کا حکم اور اس کا نتیجہ بیان نہیں فرماتے, اس کے دیگر متعلقات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیگر متعلقات, او سنو سنو, اللہ پاک کوئی مضمون یا کوئی مسئلہ بیان فرمانا شروع کرتے ہیں لیکن اس کا حکم اور اس کا نتیجہ بیان نہیں فرماتے, بلکہ اس کے دیگر اور متعلقات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. متعلقات بیان کرتے کرتے بات لمبی ہو جاتی ہے. اب اس کا جب نتیجہ بیان کرنے لگتے ہیں تو اس مضمون کا پھر اعادہ کرتے ہیں, اس مضمون کا کیا کرتے ہیں؟ اعادہ کر کے پھر حکم ذکر کر دیتے ہیں. کیونکہ ڈر ہے اگر اعادہ نہ کیا جائے اور یوں ہی حکم بیان کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ طالب العلم کو شبہ پڑ جائے اور وہ اس نتیجے اور حکم کو کسی اور چیز کے متعلق بنا لے گا. وہ چونکہ لمبا ہو گیا نا زمانہ, وہ مضمون دور چلا گیا, وہ مسئلہ دور چلا گیا, اس لیے اللہ پاک اس کا اعادہ کرتے ہیں. اعادہ کر کے پھر ساتھ حکم ذکر کر دیا کرتے ہیں. کچھ سمجھ آیا ہے؟ پھر عرض کر رہا ہوں, اعادہ لبعد العہد, کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی مضمون یا کوئی مسئلہ بیان کرنے لگتے ہیں, اس کا حکم اور نتیجہ بیان نہیں فرماتے, بلکہ کسی حکمت کے تحت اور متعلقات اس کے شروع کر دیتے ہیں. متعلقات بیان کرتے کرتے بات لمبی ہو جاتی ہے, وہ مضمون پیچھے چلا جاتا ہے. اب جب اس کا حکم بیان کرنے لگتے ہیں تو اس مضمون کا پھر اعادہ کرتے ہیں, اعادہ کر کے اس کا حکم ساتھ بیان کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دور چلا گیا تھا مضمون, اب اگر حکم بیان کر دیا جائے تو ممکن ہے کسی طالب علم کو شبہ پیش آ جائے، وہ حکم کو قریب لگا دے اور وہ دور والے مضمون کے ساتھ نہ لگائے اور بات گڑبڑ ہو جائے، معاملہ خراب ہو جائے، بات سمجھ سے بھی نکل جائے. اس لیے اللہ پاک اس مضمون کا کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یادہ کرتے ہیں، یادہ کر کے حکم کو بیان کرتے ہیں تاکہ کسی طالب علم کو شبہ پیش نہ آئے. بات سمجھ آئیے؟ اب کھولو سورہ واقعہ، کھولو الرحمن ہے نا، سورہ الرحمن، اس کے بعد ہے الواقعہ. قال فما خطبکم، ہے نا جی، قال فما خطبکم ہے سورہ الرحمن کے بعد الواقعہ، اس کا آخر کھولو. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. مل گئی ہے، آخر میں ہے جی، سارے ساتھوں کو اب اندر دیکھو، کان میری طرف لگاؤ، کوئی نہیں مسئلہ، کوئی نہیں، مل جائے جب ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھو، کہاں ہے آجت، ہاتھ رکھو، مجھے بھی پتا چلے. ہاں درمیان سے ذرا نیچے ہے، خیر کوئی مسئلہ نہیں، تلاش کر لو، کوئی حرج نہیں. قال فما ختمکم پارا ہے، سورت الواقعہ ہے، پریشان نہ ہوا کرو، حافظوں کو بھی آیتیں نہیں ملا کرتی. حافظ جو ہوتے ہیں نا، وہ آج کل غیر حافظ بنے ہوئے ہیں. ایک حافظ وہ میرا بیٹھا ہے، وہ جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑا تکڑا سمجھ آ رہا ہے، لیکن بیٹھا مجھ سے دور ہے، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، ناراض ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ہاں کیوں نہیں ملی جگہ؟ جگہ تو بہت ہے، دل میں جگہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، مل گیا جی. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. لولا شرط ہے، کیا ہے حضرت؟ بس بات لمبی ہے، جب انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے تو اس وقت میں عرض کروں گا. دوسرے لولا کے بعد دوسرا لولا بھی تو کھڑا ہے نا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها، کھڑا ہے یہ پہلا لولا ترجعونها کے ساتھ لگ رہا ہے. فلولا ترجعونها، فلولا، ہاں اصل لفظ یہ لولا ترجعونها ان کنتم غیر مدینین، سمجھا سی؟ اصل لفظ یہ ہے، میں انشاءاللہ وہاں عرض کروں گا. اب تم سرسری مانا کرو سر، بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح حلقوم کو اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں طرف میت کے تم سے، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، بس کیوں نہیں اگر ہوتے ہو تم نے جزا دیے ہوئے تو واپس کر لو تم اس روح کو، اگر ہو تم سچے دوبارہ زندہ نہ ہونے والے مسئلے میں. اب مہربانی کر کے آنکھیں اندر لگاؤ، کان میری طرف لگاؤ، توجہ کرو، اندر دیکھو. اب پہلا فلولا اذا بلغت الحلقوم ہے نا سین، اس کو ذکر کیا تو چاہیے یہ تھا کہ آگے ہوتا ترجعونها، کیا ہوتا؟ اور جزا ساتھ مذکور ہوتی، لیکن اللہ نے جزا ذکر نہیں فرمائی. انتم حینئذ تنظرون نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، یہ اور مسائل شروع کر دیے، سمجھا نا، اور متعلقات ذکر کرنا شروع کر دیے. اب آگے جب ترجعونها کو ذکر کرنا تھا تو پھر فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین، یہ لولا ان کنتم غیر مدینین، یہ پہلا لولا اذا بلغت الحلقوم کا اعادہ ہے. اس کا کیا ہے؟ اعادہ لبعد العہد ہے، کہ وہ پہلا لولا دور چلا گیا تھا، اب اگر یہاں حکم ذکر کر دیا جاتا ترجعونها تو ممکن ہے کسی طالب العلم کو شبہ پیش آ جاتا، اس لیے اس لولا کو دوبارہ ذکر کر کے پھر ترجعونها کو ذکر کیا گیا. کچھ سمجھ آیا ہے جی؟ پہلا لولا جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا؟ دور چلا گیا تھا، اس لیے اس لولا کا پھر اعادہ کیا گیا، اعادہ کر کے پھر ترجعونها جزا ذکر کی گئی ہے. اگر بغیر اعادے کے جزا کو ذکر کیا جاتا تو ممکن ہے کسی کو شبہ پیش آ جاتا، اس شبہ کو رفع کرنے کے لیے اس پہلے لولا کا اعادہ کر کے پھر حکم ذکر کیا گیا ہے اور جزا ذکر کی گئی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعادہ لبعد العہد، اعادہ بوجہ بعد عہد، اعادہ برائے بعد عہد، یہ سارے اس کے نام ہیں اور بات ایک ہے، سمجھا نا سی؟ ایک اور مثال بھی دیکھ لو حضرت، سورہ توبہ کھولو، پارہ کون سا ہے؟ دس، پارہ دس ہے وَعْلَمُوا، اور سورہ توبہ ہے رکوع نمبر دو ہے، ابتدا سورت میں رکوع نمبر دو ہے جی، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان اللہ يحب المتقین. مل گیا؟ کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتعبا قلوبہم واکثرہم فاسقون. مل گیا ہے؟ مل گیا سب کو؟ کیف یکون للمشرکین عہد، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے ساتھ معاہدہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ ورسولہ وعند رسولہ، مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاہدہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اب اس کے مقتضیات کو ذکر کیا جاتا، سمجھا نا سی؟ لیکن اللہ پاک نے آگے شروع کر دی اور باتیں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب ال، یہ درمیان میں اور باتیں آ گئی تھی. آگے پھر اس کیفا کا حکم بیان کرنا تھا، تو کیفا کا یادہ کیا جائے، کیفا وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا، ان کے ساتھ معاہدہ کیوں ہو جبکہ وہ ظالم تمہاری کسی بات کا بھی رعایت نہیں کرتے، نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، سمجھا رہی؟ اور کسی چیز کا بھی نہ معاہدے کا لحاظ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیوں ہو گئے؟ پہلا کیفا جو ہے وہ چلا گیا تھا نا دور، اس لیے دوبارہ کیفا کو ذکر کر کے اس کے مقتضیات کو ذکر کیا گیا ہے کہ عدم معاہدہ کے مقتضیات کیا ہیں، وہ یہ ہیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتعبا قلوبہم اکثرہم. سمجھ آیا ہے؟ یہ دوسرا کیفا جو ہے یہ پہلے کیفا کا کیا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعادہ لبعد العہد ہے. سمجھا سمجھ. بس مثالیں اور بھی بہت ہیں، انشاءاللہ تعالی آئیں گی معرض کرتا رہوں گا. اللہ اب سین قرآن پاک بند کر دو، توجہ کرو، اب آخری اصطلاح ہے وہ سمجھ لو اچھی طرح. توجہ ہے نہیں ہے؟ اور جو آخر میں ساتھی بیٹھے ہیں، چھپے بیٹھے ہیں ستونوں کے پیچھے، توجہ کرو، ذرا غور کرو. اس اصطلاح کا نام ہے جباریت. کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لمبی بات ہے لیکن میں آمدن لمبی بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے بفضل اللہ تعالی. مشکل نہیں ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حق سمجھنے کے لیے انسان کو دل و دماغ عطا فرمایا ہے. حق سمجھنے کے لیے، حق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، حق کو سننے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں، حق سمجھنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا، حق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، حق کو سننے کے لیے کان عطا فرمائے. اس پر بس نہیں کیا بلکہ پورے جہان کے اندر اپنی وحدانیت کے دلائل قائم فرما دیے. یہ درخت یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، انسان، بکریاں، بھینسیں، گائے، سانپ، بچھو، تمام حیوانات، نباتات، جمادات، یہ ساری اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے لیے یہ چیزیں بنا دی اور قائم کر دی ہیں. یہ دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے، سمجھ رہے ہو؟ تاکہ انسان دیکھے، غور و فکر کرے اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھے. اس پر بس نہیں فرمائی، بلکہ پھر پیغمبر بھیجے. کیا بھیجے؟ پیغمبر بھیجے، جنہوں نے آ کر مخلوق خدا کو مسئلہ توحید سمجھایا، بیان فرمایا اور سمجھایا. اس پر بھی بس نہیں فرمائی، بلکہ پیغمبروں پر کتابیں نازل فرما دی. کیا نازل فرمائی؟ کتابیں نازل فرمائی، جن کے اندر دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، دلائل وحی اور تخویف، تبشیر، زجر، شکوے، ہر طرح سمجھانے کی اللہ تبارک و تعالی نے پوری کوشش فرمائی. اس سب کچھ کے باوجود کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، میری طرف توجہ کرو ٹوپی والے بزرگو، ہاں سفید کپڑوں والے ادھر میری طرف توجہ کرو، سمجھو بات. سہارا بھی نہ کرو نا بازو پر، سیدھے ہو کر بیٹھو بزرگو، سیدھے ہو کر بیٹھو، توجہ کرو ذرا. اس سب کچھ کے باوجود جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں اور علماء کی دعوت کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اس کو قبول نہیں کرتا، الٹا پیغمبروں کو کہتا ہے تو شاعر ہے، تو پاگل اور مجنون ہے، تو ساحر اور جادوگر ہے، اور پیغمبروں کو اور علماء کو دھکیل کر باہر آگے دھکے دے کر بھگا دیتا ہے، اور کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر وہ صلاحیت جو عطا فرمائی ہوتی ہے اللہ پاک نے، وہ صلاحیت سلب کر لیتے ہیں. حق کو قبول کرنے والی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. اب اس کے بعد اس کے دل کے اندر ایمان کبھی داخل نہیں ہوگا، اور اس کے دل کے اندر کا کفر کبھی خارج نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں جباریت. کیا کہتے ہیں؟ ہاں سنو سنو، ابھی بات آدھی بھی نہیں ہوئی، میں چل رہا ہوں آگے، پھر کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں ان کے لیے تو تکرار جو ہے مضر ہے، سمجھا؟ لیکن جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے تکرار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اچھی طرح. بزرگو یوں تو کر کے نہ بیٹھو، جو کوئی مجلس تھوڑی ہے آپ کے کمروں والی مجلس. ہاں خیال کرو، توجہ کرو ذرا، مشکل بات ہے، سمجھ آئے گی انشاءاللہ، ضرور توجہ کی ضرورت ہے. اللہ نے انسان کو حق سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا، حق دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، حق سننے کے لیے کان دیے، پھر اس پر بس نہیں کی، پورے جہان میں دلائل قائم فرما دیے، تکمینی دلائل. اس پر بس نہیں فرمائی، پیغمبر بھیجے. اس پر بس نہیں فرمائی، کتابیں نازل فرمائیں. سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود جو انسان پیغمبروں کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا، الٹا ان کو ساحر، شاعر، مجنون، کذاب کہتا ہے، پیغمبروں کو دھکیلتا ہے، پتھر مارتا ہے، قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے ایمان قبول کرنے والی، وہ سلب کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ سلب کر لیتے ہیں، اور اس کے دل پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں، جس کے بعد اس کے دل کا کفر کبھی نکلتا نہیں اور باہر والا ایمان اس کے دل میں کبھی داخل ہوتا نہیں. بات سمجھئے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہر جباریت. کیا ہے؟ مہر جباریت ہے. یہ اللہ پاک اپنی جباریت کا اظہار فرماتے ہیں. کس کا اظہار فرماتے ہیں؟ جباریت کا اظہار فرماتے ہیں، کہ اس کے دل کی صلاحیت کو سلب کر لیتے ہیں اور مہر جباریت لگا دیتے ہیں. اب ایمان داخل نہیں ہوگا اور اندر والا کفر کبھی خارج نہیں ہوگا. سنو آگے بات، آگے چل رہا ہوں میں. یہ جبر نہیں، یہ بلکہ جباریت ہے. جبر نہیں بلکہ جبر. یہ تب ہوتا کہ اللہ پاک حق سمجھنے کی صلاحیت نہ دیتا، پیغمبروں کو نہ بھیجتا، کتابیں نازل نہ کرتا، دلائل کو جہان میں قائم نہ کرتا، اور پھر کہتا جلدی کرو قبول کرو، تو یہ کیا ہو جاتا؟ جبر ہو جاتا. لیکن اللہ نے جبر نہیں فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا، صلاحیت عطا فرمائی، کان آنکھ دل و دماغ عطا فرمائے، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں، دلائل قائم کر دیے، سب کچھ اللہ نے کر دیا. اب انسان جب اسے قبول نہیں کرتا تو اللہ جباریت کا اظہار فرما کر وہ صلاحیت سلب کر لیتے ہیں. یہ جبر نہیں بلکہ کیا ہے؟ جبر تب ہوتا کہ اللہ پاک صلاحیت ہی نہ دیتے، سرے سے دل و دماغ نہ دیتے، کان اور آنکھ، پیغمبر دلائل قائم نہ کرتے، کتابیں نازل نہ کرتے، اور کہتے حق کو قبول کرو، تو یہ بن جاتا جبر. اور جبر سے اللہ پاک ہے، جبر سے اللہ تم نے پڑھا ہوا نہیں ہے، ان القلم رفع عن ثلاث، مجنون جس کا دماغ نہیں ہے وہ مکلف ہے شریعت کا؟ جو گالیاں دیتا رہے، سمجھا سی، کسی کو پتھر مارتا رہے، کسی کو قتل کرتا رہے، نماز بے شک نہ پڑھے، روزہ بالکل نہ رکھے، لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس کا دماغ نہیں ہے. اللہ نے جس کو دماغ نہیں دیا اس کو مکلف نہ عقائد میں نہ اعمال میں، کسی چیز کا بھی اللہ نے اس کو مکلف نہیں کیا. اللہ مکلف تب کرتے ہیں کہ دل و دماغ دیتے ہیں. کچھ سمجھ آیا ہے حضرت؟ اس میں اللہ کا کوئی قصور؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب مہر جباریت لگا دی تو پھر اس بندے کا کیا قصور ہے؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں. اللہ کی طرف سے قصور تب ہوتا کہ اللہ دل و دماغ نہ دیتا، اللہ پیغمبر نہ بھیجتا، اللہ کتابیں نازل نہ کرتا، اور پھر کہتا قبول کرو، تو یہ ہوتا جبر. حالانکہ اللہ نے تو سب کچھ کر دیا، اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے، دل و دماغ بھی دیا، کان آنکھ بھی دیا، سب کچھ عطا فرمایا. اب جب کہ بندے کی طرف سے تقصیر ہو رہی ہے اور بندہ پیغمبروں کی بات ماننے کے بجائے الٹا ان کو شاعر کہتا ہے، ساحر مجنون کہتا ہے، دھکے دیتا ہے، تو اللہ نے وہ صلاحیت سلب کر لی ہے. تو یہ جباریت ہے اور جبر نہیں ہے. کچھ سمجھ آیا ہے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، تب مسئلہ واضح ہوگا انشاءاللہ تعالی. مثال دے رہا ہوں اب. مثال کے طور پر محلے میں ایک آدمی بیمار ہو گیا، خدا نہ خواستہ ٹی بی کی بیماری ہو گئی، اس کو پھیپھڑے اس کے خراب ہو گئے. محلے میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے، بڑے حاذق حکیم، انہیں پتہ چل گیا کہ فلانا بندہ بیمار ہے. حکیم صاحب گھر سے دوائی اٹھاتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں اس کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں میاں میں چونکہ حکیم ہوں، میری حکمت کے ذریعے مجھے پتا چلا ہے کہ تو بیمار ہے، تجھے ٹی بی کی بیماری ہو رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک اول درجہ میں ہے، بیماری اول درجے میں ہے، یہ دوائی ہے لے لو کھا لو تم تندرست ہو جاؤ گے، بعد میں جب بیماری آخر میں پہنچے گی تو پھر لا علاج ہو جاؤ گے، پھر کوئی علاج نہیں ہو سکے گا، اس لیے یہ دوائی ہے ابھی کھا لو اور اپنا مرض جو ہے وہ تمہارا ختم ہو جائے. وہ بندہ بجائے حکیم صاحب سے دوائی لینے کے اور حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے، الٹا حکیم صاحب کو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. تو بڑا حکیم بنا پھر رہا ہے، تندرستوں کو بیمار بناتا ہے، میں تندرست ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. حکیم صاحب کو گالیاں دیتا ہے، حکیم صاحب چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں. کچھ دن گزرے